مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 28واں روزہ، نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میری
گلی
میں ایک بچہ
رہتا
ہے، وہ مجھے بہت بلا
رہتا
ہے، میں اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے بہت غصہ آتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔
اس میں یہ ہے کہ اپنا علاج کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس کو چاہا جیسا چاہا ایسا بنایا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے کہ کسی کی شکل و صورت اس کو اچھی نہیں لگتی تو یہ اس سے گھن کھائے، نفرت کرے، غصہ کرے، کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اس برا ماننے والے، نفرت کرنے والے، غصہ کرنے والے کی شکل بھی بگاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس نے کوئی اچھی شکل و صورت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس میں تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بنایا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بھینگا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، اندھا کوئی شوق سے تھوڑی بنتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس سے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ یہ احیاء العلوم وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص ان کے پاس جب آتا تو وہی کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، دل برا ہوتا تھا، تو آپ نے اس کا علاج یہ کیا کہ ایک بار وہ اس کو تنہائی میں کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو۔ وہ گھبرا گیا کہ بزرگ، کہنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اپنا گندا پاؤں آپ کے منہ پہ رکھوں؟ نہیں نہیں میں نہیں رکھوں گا، نہیں رکھنا پڑے گا۔ تو وہ آخر کار وہ تو مانا ہی نہیں، اس بزرگ نے اس کا پاؤں پکڑا اور اس کا پاؤں اپنے چہرے پر خوب ملا پکڑ کے زبردستی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا نا تو اب میرے دل سے اس کی جو اس کے لیے میل اور نفرت تھی وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک علاج کیا انہوں نے، اپنے نفس کو اس کے آگے ذلیل کیا۔ تو یوں اگر کسی پر غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی تو بہرحال کہ یہی علاج ہے، یہ ضروری نہیں ہے اور بزرگوں نے یہ کیا، تو کوئی سا بھی ایسا انداز کرے اور اپنے دل کو منائے، اپنے دل کو مارے، اپنے اوپر سزا ڈالے کہ کیا مطلب تو اپنے آپ کو اگر حسین بنائے تو نے خود بنایا، رب نے تجھ پر یہ انعام کیا، بلکہ تجھ پر امتحان ہے انعام کے ساتھ ساتھ، کہ تجھ سے جو کم خوبصورت ہے ان سے نفرت کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. یہ کہ کسی مسلمان سے بھی نفرت، اس کے کسی بھی جسمانی عیب سے نفرت کرنا، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبتیں پھیلانے والا بنائے اور نفرتیں مٹانے والا بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ تو جسمانی عیب یا کسی اور وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہو. اب بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ان کا بس فلاں ہمیں اچھا نہیں لگتا، یعنی وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ باصلاحیت ہو، اس سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن بس ایک خامہ خواہ کی دل میں بٹھائی ہوتی ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا، خار آتی ہے اس کو دیکھ کر ہی.
یہ بھی شیطان بس نفرت بٹھاتا ہے. لا حول شریف پڑھے اور اس کا علاج کرے، اس کی خوبیوں پر غور کرے، اپنی خامیوں پر توجہ دے کہ یار مجھ میں یہ خامی ہے جبکہ اس میں یہ نہیں ہے، مجھ میں یہ بھی خامی ہے اس میں نہیں ہے، اس میں یہ خوبی ہے مجھ میں نہیں ہے، تو پھر نفرت تو اس سے مجھ سے کرنی چاہیے، تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے. تو نہ وہ نفرت کرے نہ آپ نفرت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یہ نفرت جو ہے دل سے نکل جائے اور اس پر اپنے آپ کو ملامت کریں اور بالکل دل مار کر زبردستی اس کے ساتھ ترکیب بنائیں، اس کو تحفہ دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس سے اچھی طرح ملیں. بھلے دل میں اب جو بھی کیفیات پیدا ہوتی ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے آگے عاجزی کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، کوئی ایسے انداز اختیار کریں کہ آپ کے دل سے اس کی نفرت جاتی رہے. امام بخاری نے بڑی پیاری روایت نقل کی ادب مفرد میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باہم، یعنی آپس میں ہدیہ کرو، اس سے آپس میں محبت ہوگی. ایک اور حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہدیہ کرو، ہدیہ میننگ گفٹ، تحفہ گفٹ، ہدیہ کرو کہ اس سے حسد دور ہو جاتا ہے، ہدیہ کرو اس سے حسد دور ہو جاتا ہے، یعنی گفٹ دینے سے حسد بھی دور ہوتا ہے، آپس میں گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہدیہ کرو یعنی گفٹ کرو کہ اس سے سینے کا کھوٹ یعنی کینا میل دور ہو جاتا ہے، اور پڑوس والی عورت پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہو. اسی کی مثل بخاری شریف میں بھی انہی سے مروی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں بھی یہ حدیث موجود. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر تھوڑی چیز میسر آئے تو وہی ہدیہ کرے یعنی گفٹ کرے، یہ نہ سمجھے کہ ذرا سی چیز کیا ہدیہ کی جائے، یہ کہ کسی نے تھوڑی چیز ہدیہ کی تو اسے نظر حقارت سے نہ دیکھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ذرا سی چیز بھیجی. اس حکم میں خاص عورتوں کو ممانعت پر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے، بات بات پر اس قسم کی نکتہ چینی کیا کرتی ہیں، اور عموماً جو چیزیں ہدیہ بھیجی جاتی ہیں وہ عورتوں ہی کے قبضے میں ہوتی ہیں، لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ پڑوس والی کو چیز بھیجنے میں یہ خیال نہ کرے کہ کم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، میرا نام ہے محسن تاریخ ہے، میں سلطان آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو قبرستان نہیں لے کر جاتے، کہتے ہیں مشہور گانے سے اور قبرستان جانے سے جن مسلط ہو جاتے ہیں، کیا واقعی مسلط ہو جاتے ہیں؟ پیارے بابا جان ہم کو جواب عطا فرما دے، مدینے کی دعا دے دے.
آپ نے تجربہ تو کر ہی لیا قبرستان میں کھڑے ہو کر، پھر آپ بتا دینا میرے کو کیا ہوا تھا، جن مسلط ہوا نہیں ہوا. یہ عوام کی باتیں ہیں. یہ حاجی شاہد نگران پاک کے شہزادے حسان, تو یہ ہمارے مبلغین اور جو سلجھے ہوئے سائیں بھائی وہ ان چیزوں سے توہمات میں نہیں پڑتے. یہ وہم ہے لوگوں کے. بچوں کو قبرستان بالکل لانا چاہیے, ان کی عادت پڑے کہ یہاں آخرت کی یاد ملتی ہے. جہاں میوزک چلتے ہیں اور ڈھول بجتے ہیں اور ٹانگیں تھرکتی ہیں, ان مردوں عورتوں کی مخلوط اور مکسچر جو تفریح گاہ ہے وہاں خوف خدا نہیں ملتا, خوف خدا قبرستان میں ملتا ہے. عید کے دن ایک تعداد ہے جو قبرستان جاتی ہے. اب وہ الگ بات ہے قبرستان بھی جاتے ہوں اور پھر کہیں اور بھی جاتے ہوں جہاں نہیں جانا چاہیے, جس کا ابھی میں نے اظہار کیا. تفریح گاہ جانا گناہ نہیں ہے, لیکن عید کے دن میں جو طوفان بدتمیزی وہاں ہوتا ہے تو ان دنوں میں تفریح گاہ کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. اتنا خطرناک ماحول وہاں ہوتا ہوگا اور مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا اس کا. بہرحال قبرستان جانے سے یا خوشبو لگانے سے جن نہیں چمٹتے, نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. ہاں یہ کبھی تنہا گیا تو وہ تو تنہا اکیلا, تو رات کو جب چہل پہل بند ہو جائے نا تو بچہ کیا, بڑے آدمی کو بھی اکیلا نکلنا منع ہے. کہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق رات کو منتشر کی جاتی ہے, تو اکا دکا جو آدمی ہو تو وہ خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ مغرب کے بعد نہ نکالو, اس کی وجہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے یہی نقل فرمائی کہ اس وقت چونکہ مخلوق منتشر ہوتی ہے, شیاطین منتشر ہوتے ہیں, اور بچوں کو عمومی طور پر گندگی سے پاک کم رکھا جاتا ہے, یعنی کر ہی دیتے ہیں گندگی. اور دوسرا یہ کہ بچے چونکہ دعائیں وغیرہ نہیں پڑھتے, ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بڑے تو پڑھ لیتے ہیں. اب جب آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے بیان کیا تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شیاطین ان کو چمٹ سکتے ہیں, یعنی قریب آ سکتے ہیں, ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا الٹ ہوا ہوا ہے, یعنی انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ چونکہ وہ گندگی سے پاک نہیں ہوتے تو شیاطین گندگی کے چونکہ قریب جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ضرر پہنچائیں. اسی طرح دعائیں نہیں پڑھتے تو یہ ضرر پہنچا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہ خوشبو لگائیں گے تو جو ہے وہ شیاطین نقصان پہنچائیں گے. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیاطین ہیں, جنات ہیں, یہ ناپاک رہنے والوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس پر دلیل پھر وہ ترمذی شریف کی دیگر کتابوں کی روایت کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو, کہ یہ جو جگہ ہیں یہ شیاطین کے جنات کے آنے کی جگہ ہیں. تو وہ گندگی والی جگہ پر ہوتے ہیں, پاکی والی جگہوں پر وہ نہیں ہوتے ہیں. وہ بدبو کے قریب جاتے ہیں, خوشبو کے قریب نہیں جاتے.
اب یہ جو بڑے گندے رہتے ہیں, استنجا نہیں کرتے, پاکی صافی بالکل نہیں کرتے, بڑے اب کہاں کرتے الا ماشاء اللہ, تو نیک نمازی ہوں وہ کریں, باقی تو عوام تو نہیں کرتے. یہ ناپاک بھی رہتے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تو بھوت جن چمٹتے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ سمجھتے ہوں گے نفسیاتی مرض ہو گیا ہے اور ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہوگا, پیسے کھینچتا ہوگا, اور یہ بےچارے سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ ان کو جن چمٹ گیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہوگا واللہ اعلم, کہ بعض ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں, وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ پھر مطلب بےچارے پورے ہو جاتے ہیں اسی میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم کو جن سے بچنے کے لیے نہیں, اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پاک صاف رہنا چاہیے, صاف ستھرا رہنا چاہیے, دعائیں پڑھنی چاہیے جہاں جہاں اس کا موقع ہو. یہ دعائیں بھی کہاں پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر بھی کیا کھانا پینا نصیب ہوتا ہوگا اس دور میں. بہت مطلب عجیب و غریب دور ہے اور اب آئندہ پتا نہیں کیا ہوگا, تو اس لیے وہ بسم اللہ پڑھے. اور دعائیں, بازار کی دعائیں, استنجا خانے میں جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. مدنی حلقے ہوتے ہیں, ہر جمعرات کو بھی اجتماع کا حلقہ لگتا ہے, اس میں دعائیں یاد کرواتے ہیں. یہاں اعتکاب میں بھی ہو سکتا ہے دعائیں یاد کروانے کی ترکیب ہے, آپ ملاحظہ فرماتے ہی ہوں گے. تو الحمدللہ یہاں سیکھنے سکھانے کا دعوت اسلامی میں مدنی ماحول ہے, تو اس سے وابستہ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. مگر جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, ثواب کی نیت سے کرے, ضمناً یہ فوائد بھی ہوں گے کہ دنیاوی نقصانات سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی.
ایک تعداد ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے جنہیں کپڑے پاک کرنے نہیں آتے اور کپڑوں کی پاکی ناپاکی کے حوالے سے وہ اسی خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے، تو ان کے لیے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟
یعنی یہ صفائی اس کو سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ نظر نہ آئے،
جی
ذہن ہی نہیں ہے پاکی ناپاکی کا، اب وہ کیا نماز اور کیا تلاوت اور کیا دعا بھی کیسے ہوگا اگر بدن ہی ناپاک ہے تو کیسے ہوگا؟ تو بہت مطلب لوگوں کی حالت بہت بری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام طاہر محمود ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں امیر اہل سنت کے حضور اپنا ارجن السلام پیش کرتا ہوں.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور میں اس کے ساتھ 65 مرلے زمین مرکز کو فیضان مدینہ کی مد میں دے رہا ہوں، ساتھ کچھ پیسے بھی دے رہا ہوں. میری میرے اہل سنت سے درخواست ہے کہ میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرمائیے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی سے اور محبت اور استقامت عطا فرمائے.
ماشاءاللہ بہت بڑی آپ نے ہمت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے آئندہ نسلوں کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کا یہ عطیہ قبول فرمائے، اور اللہ کرے اس پہ فیضان مدینہ قائم بھی ہو جائے اور یہ خوب دین کی خدمت ہوتی رہے، نمازیں ہوتی رہے. اللہ کرے. یہ تو غالباً آپ نے ذمہ داروں سے رابطہ کر لیا ہوگا اور ان کے ہینڈ اوور کیا ہوگا جو بھی کاغذات وغیرہ کاروائی ہو. فیضان مدینہ بھی بنتا ہے، اس میں پھر ضرورت جامعۃ المدینہ کی عمارت بنتی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہو سکتا ہے، مکاتب بھی بن سکتے ہیں. وہ جیسی جگہ اور جیسا شہر، جیسا مقام آپ نے جو بھی، یا یہ کر کہیں گاؤں میں ہے تو پھر ہو سکتا ہے فیضان مدینہ بنانا ہی دشوار ہو کہ بنائیں گے تو وہ نماز پڑھے گا کون. یہ اب یہ ذمہ داروں کو سوچنا ہے کہ وہ جگہ ان کے تنظیمی اعتبار سے کام کی ہے یا نہیں، یا آپ کی اجازت سے وہ اس کو بیچ کر کہیں اور شہر میں جہاں مطلب نمازی آئیں وہ مسجد بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت سے عرض ہے کہ ہماری مجلس وقف املاک بھی ہے اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں زمین وغیرہ دینا چاہتے ہیں یا چیزیں دینا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا تنظیمی طریقہ کار ہے، مجلس وقف املاک سے رابطہ ہوگا، وہ شرعی رہنمائی دارالافتاء سنت سے لے کر پھر اس کی جو صورت ہوگی اس کے مطابق یہ کوششیں کرتے ہیں.
جی جی میری توجہ نہ رہی تو اس لیے پھر میں نے کہہ دیا نا کہ تو ظاہر ذمہ دار جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کریں گے یہ اور انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی.
آج کل نوجوان اپنے ہاتھوں میں لال پیلے رنگ کا دھاگا پہنتے ہیں، کیا اس کے کوئی فضائل ہیں؟ ارشاد فرما دے.
پہننے والے بتائیں گے فضائل. پہنے نوجوان فضائل میں بیان کروں، میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پہنا. میری ماں چھوٹا تھا میں بولتا تھا تب نہیں پہننے دیتی تھی، تو نہیں وہ ہرا کپڑا لپیٹتے تھے اور لال دورا باندھتے تھے لڑکے محرم میں، تو میرا کوئی شوق ہوتا تھا بچپن کی بات کرتا ہوں، میری ماں نہیں پہننے دیتی تھی، نہیں اب نہیں پہنتے. تو خیر الحمدللہ میری ماں سمجھدار تھی تو نہیں پہننا چاہیے. تو یہ لال پیلے دھاگے جو ہے نا، یہ آپ نے کبھی بھی علماء کو نہیں دیکھے ہوں گے، شرفا کو نہیں دیکھیں گے، شریف لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا، پرہیزگاروں کو نہیں دیکھا ہوگا، مشائخ اب مزاری مشائخ نہیں ہے جو وہ لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے، ہم وہ لمبے لمبے بال وہ لٹکا کر جو بیٹھے ہوتے ہیں انگوٹیاں کہیں گے پہن گئے، سمجھو وہ مراد نہیں ہے میرا. کیونکہ شیخ کے لیے عالم ہونا شرط ہے، یعنی پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے. تو وہ اب کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ جن کو پتا ان کو پتا ہے. تو اس طرح کے لوگ تو یہ دھاگے پہنتے ہیں نوجوان، یا تو فیشن کے طور پہ پہنتے ہیں، لیکن اس کے کوئی فضائل تو کیا مطلب ہی ہے، اس سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. کہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ اور علماء، جن ہم علماء کے پیچھے ہوتے ہیں، تو علماء نہیں پہنتے. عاشقان رسول علماء میں سے میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی عالم دین کو یہ نیلے پیلے دھاگے پہنتے دیکھا نہیں ہے، نہ کبھی زندگی میں نے خود پہنا. تو یہ نہیں پہننا چاہیے. ये मतलब ना, मतलब अच्छा लगता भी नहीं, अजीब सा लगता है कि मतलब दाढ़ी इमामे वाले भी आपको नहीं मिलेंगे जो ऐसा पहनते हो, पहनते थे तब उतार चुके होंगे। मैं इसको नाजायज या गुना नहीं कह रहा, मतलब ये बता रहा हूँ क्योंकि ये शरफा जो अच्छे लोग करें ना उनकी नकल करनी चाहिए, जो मवाली और ये मजार में पड़े हुए जो दम और कश लगाते हैं इस तरह के लोग ये पहनते होते हैं, इनकी नकलों में अपने काय को पहने यार। हम उलमा से मोहब्बत करते हैं, अलमर ओ मन अहबा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका अच्छ उसी के साथ होगा। हम इंशाल्लाह उलमा के साथ उठेंगे अल्लाह की रहमत से, अका के साथ उठेंगे, सहाबा के साथ उठेंगे, अहले बेत अतहार के साथ उठेंगे। तो ये किसी से भी ये नीले पीले धागे इनसे साबित नहीं है, तो उतार दो यार, छोड़ो इसको। यहाँ भी कई इस तरह पहने देखे मैंने, पहनते बेचारे पता नहीं वो क्या समझ के पहनते। तो ये जैसे ये पहने तो मैंने ये इसको नाजायज नहीं कहा, किसी ने पहना तो सख्ती नहीं करना, उसको हकारत से भी नहीं देखना, किसी को हकारत से देखने के अहकाम अभी शुरू में आपने सुन लिए ना। तो इसलिए वो जिनको नहीं उतारते तो अब इनकी मर्जी, जहर जोर जुल्म तो है नहीं ना, मतलब हमारा कुछ जाता है। और काला धागा बाद लोग बांधते हैं तो वो शायद दर्द की वजह से बांधते हैं, अगर दर्द की वजह से काला धागा बांधा है वो काला शर्त नहीं है, दर्द पर कुछ पढ़कर दम करके बांधते हैं तो फिर भी ये इस तरह के लोगों की मुशाबहत वाला ना बांधा जाए, दर्द वाला बांध ले, सफेद बांध ले, कोई और रंग का बांध ले जो ये आम लोग नहीं बांधते, इतना मोटा धागा जो बटा हुआ बांधते, तो इसके बजाय कोई और धागा बांध ले, सुई धागे वाला पतला धागा भारी वो बांध ले, जब वो टूट जाएगा ऐसे से मजबूत आते हैं धागे, इसमें भी फुटका टूटते आसानी से, तो वो बांध ले, पता ही ना चले किसी को कि ये किसी के लिए फैशन है, कोई फैशन लगेगा ही नहीं। तो ये उस पे अगर कहीं दर्द हो ना, याद रहे तो सूरतुल कुरैश 3 मरतबा, सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ ये पढ़े, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद गौसिया। अब ये सबको आता नहीं होगा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم। तो अव्वल आखिर 3 बार दुरूद गौसिया, 1 बार सूरतुल कुरैश, 3 बार सूरतुल इखलास पढ़कर धागे पर दम करके दर्द की जगह बांध ले, इंशाअल्लाह अब फायदा महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यही वो जो जिन धागों की मैंने आपको बताई बात, तो उस तरह के ना पहने। अच्छा, काला धागा अगर कमर में बांध लिया या कोई ऐसी जगह बांध लिया जहां नजर नहीं आता तो चलेगा, हाथ में नजर आता तो फिर वही कहीं कोई बोले नहीं कि ये भी फैशन का धागा है ना, काला धागा भी, ये भी उलमा को देखा नहीं है काला धागा यो हाथ पर बांधना। लोग तरह तरह के कड़े पहन लेते हैं, प्लास्टिक के कड़े, धातुओं के कड़े भी देखे मैंने माजल्ला, खतरनाक है ये, मखसूस कड़ा होता है वो लोहे का, वो तिकोना टाइप ऊपर जो नोक इसके ने, यानी ये यूं टाइप का कड़ा होता है, जैसे कब्र की लकीर होती है ना कोहान की, इस तरह की उसमें, तो इस तरह का कोई कोई पहनते हैं, बिल्कुल आजाद मनीष किस्म के लोग होते हैं, पूरे पूरे अवबाश और फैशन के पुतले वो पहनते, शरीफ आदमी तो क्या, वो थोड़ा बहुत कम शरीफ है वो भी नहीं पहनता, लेकिन वो बिल्कुल गए गुजरे लोग होते ना वो ये पहनते हैं। तो ये तो बिल्कुल ये तो जायज ही नहीं है ये कड़ा पहनना, तो यानी कोई सा भी कड़ा पहनना जायज नहीं है, धात का, प्लास्टिक का मैं नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन प्लास्टिक का भी शुरफा नहीं पहनते, उलमा नहीं पहनते, शरीफ लोग नहीं पहनते, देखा नहीं है कभी, लेकिन जो पहने उसको बदमाश कहने की इजाजत नहीं है माजल्ला, बेचारे को पता नहीं हो पहन लिया उसने, हम मतलब बुरा इनको नहीं कहेंगे।
शजरे कादरिया रजविया तारिया जो है ये 17 रुपए हदीये पर मकतबतुल मदीना से हदीयतन तलब किया जा सकता है, और इसे हर वो इस्लाम भाई जो अमीर अल सुन्नत से मुरीद हैं या तालिब हैं ये जरूर अपने साथ रखें, इसमें जो लिखे गए और औरादो वजाइफ हैं इसको पढ़ने की आदत बनाएं, इंशा अल्लाह दुनिया और आखरत की ढेरों बरकतें हासिल होंगी।
माशाल्लाह मसाजिद बनाने के लिए तो प्लॉट हमें मिलते भी हैं और मसाजिद बन भी रही हैं, क्या ही अच्छा हो कि हमारे मोतकिफीन इस जज्बे के साथ लौटें कि हम मसाजिद को बाबा आबाद करेंगे।
सही नसीब। حقیقت یہی ہے.
اور مساجد آباد کرنے کے لیے انفرادی طور پر ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ چلیں ایک ہوتی تعداد کے جو نہیں صحیح طور پر پورے ماحول میں مدنی ماحول میں رنگتی، لیکن مسجد آباد کرنے میں اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں نا. ان کو
بڑی بڑی مسجدیں عالی شان مسجدیں ہوتی ہیں، نمازی نہیں ہوتے، میں نے دیکھے ہیں، ایک صف بھی نہیں ہوتی، اور اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں. اس کو آباد، ہم نماز پڑھیں گے تو ہی ظاہر آباد ہوگی، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہمارے کرنے سے ہوگا. ہم کم از کم روزانہ یہ ذہن بنا لیں نا کہ ہر نماز میں ایک نمازی کو ساتھ لے کر جانا ہے، با جماعت نماز ادا کرنی ہے، اللہ کرے گا مسجدیں آباد ہو جائیں گی. مدنی ماحول میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. مدنی قافلے تو بعض جگہ جا جا کر مسجدیں کھلواتے ہیں، مسجد تالے پڑے، یا اندرون سندھ چلے جائیں، پنجاب کے اندرونی حصوں میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، آپ کو مسجدوں میں تالے ملیں گے کئی جگہ پر. تو ماشاء اللہ کئی جگہ مدنی قافلے جا کر تالے کھلواتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں. بعض جگہ پھر یہ کہ سمجھانے کی وجہ سے گاؤں والوں میں غیرت جاگتی ہے، اور وہ پھر مسجد کو وہ کھلا رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھنے والوں کی اور ترکیب بنتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ. تو مدنی قافلوں کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ مہربانی کر کے چاند رات اور عید کو آپ کہیں نہ جائیے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میری مان لیجئے. مسجدیں بند پڑی ہیں، تالے پڑے، خدا را ان کو کھلوائیے اور اللہ کے ان گھروں کو آباد کیجئے. ہمارے اپنے ذاتی گھر آباد ہیں، لیکن افسوس مسجدیں ویران ہیں. مسجد آباد کیجئے، اللہ آپ کو آباد رکھے گا، اللہ آپ کا دل آباد کرے گا، دل شاد کرے گا. آپ کا گھرانہ آباد ہوگا، آپ کی آئندہ نسلیں آباد ہوں گی. اللہ کے گھر آباد کیجئے. اقبال کو بھی کہنا پڑا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایماں کی حرارت والوں نے. یہ مرکز الاولیاء میں ایک مسجد وہ مسلمانوں نے بنائی تھی، اور وہ دور تھا انگریز کا اور کوئی مسائل ہو رہے تھے وہاں، تو فائرنگ ہے، گولہ باری. تو کہتے ہیں کہ ایک ایک اینٹ پر ایک ایک مسلمان شہید ہوا، اور انہوں نے راتوں رات مسجد کھڑی کر لی، مرتے رہے اور بناتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، بناتے رہے. وہ کیسے عاشقان نماز ہوں گے، اور کیسے عاشقان رسول ہوں گے، وہ کیسے عاشقان الہی ہوں گے کہ جنہوں نے اس طرح جان کی پرواہ کیا، جان دے دی مگر مسجد کھڑی کر دی. اللہ ان سب پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہمیں مسجد آباد کروانے والا بنائے، کہ وہ جا کر یہ پیغام دیتے گئے کہ دیکھو ہم نے مسجد بنا دی ہے، ہم ہوتے تو ہم اس کو آباد بھی کرتے، اب مہربانی کر کے بقیہ کام آباد کرنے والا تم لوگ کر دو. لیکن ہم سینما گھروں کو آباد کرنے والے، نائٹ کلبوں کو آباد کرنے والے، تفریح گاہوں کو آباد کرنے والے بن گئے. افسوس ہم مسجدیں آباد کرنے والے نہیں بنے. تو اقبال نے اپنے دل کی جلن کا اظہار یوں کیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی نہیں بنے، مسجد بنی نمازی نہیں بنے. تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں. آپ اب آپ ہیں، آپ ہزاروں کی تعداد میں، اگر سب دل پکڑ لیں گے، ذہن بنا لیں گے، اور بالکل یعنی کہ یہ عزم لے کر اٹھیں گے کہ بس ہماری جو بھی زندگی ہوئی ہوئی، اب انشاءاللہ ہم ہیں اور اللہ کا دین ہے، ہم ہیں اسلام ہے، ہم ہیں نیکی کی دعوت ہے، ہم ہیں مدنی قافلے ہیں، اب ہم اللہ کا گھر آباد کریں گے، اب ہم مسجدیں آباد کریں گے.
مسجد بڑا تحریک
جاری رہے گی،
مسجد بڑا تحریک
جاری رہے گی،
مسجد بڑا تحریک شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے تعظیم کرنا کیسا ہے؟
مالدار کی مالدار کی وجہ سے تعظیم کرنا یہ اس کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ارشاد فرمایا جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی, یعنی تواضع کی, عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ میں بچھا دیا, یہ بچھا دیا محاورہ ہے, بالکل وہ نہیں گڑ گڑاتے ہیں تب اپنے آپ کو بالکل حقیر ظاہر کرتے ہیں, تو اس نے اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ میں بچھا دیا, تو ایسے شخص کی دو تیائی غیرت اور اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہا. ایک اور روایت, جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا دو تیائی دین جاتا رہا. بعض روایت میں تواضع کی جگہ تعظیم اور اکرام کے الفاظ بھی ہیں. چنانچہ طبقات الشافعیہ للسبکی جلد 4 صفحہ 331 اور شرح الشفا للقاری جلد اول صفحہ 261 پر ہے, من اکرم غنی لغناہ ذہب ثلث دینہ, یعنی جو کسی غنی کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب اکرام کرے, احترام کرے, تعظیم کرے, اکرام مانے تعظیم, اس کا دو تہائی دین جاتا رہا. دلیل الفالحین جلد 3 صفحہ 86 پر ہے, جو کسی غنی کی اس کے غنا کے سبب یعنی مالداری کے سبب, جو کسی مالدار کی اس کے مالداری کے سبب تعظیم کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا. تو مالدار کی مال کی وجہ سے تعظیم نہ کی جائے, اگر مالدار بھی ہے اور نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے یا عالم دین ہے, تو سبب یعنی مال نہ ہو تعظیم کا, بھلے وہ اربوں پتی ہے, نیک آدمی ہے تو اس نیکی کی وجہ سے تعظیم کی, یا آپ کے والد ہیں اگرچہ بے نمازی ہیں تو والد ہونے کی حیثیت سے تعظیم کی اگرچہ وہ اربوں پتی ہے, یہ اور بات ہے. عالم دین ہے, غیر فاسق ہے, عالم دین ہے, اس کی علم دین کی وجہ سے تعظیم کی ہے, اربوں پتی ہے, کاری ثواب ہے. صرف یعنی کہ جو ممانعت کی صورت یہ کہ وہ مالدار ہے اور تعظیم کا سبب اس کی کوئی ذاتی فضیلت نہیں بلکہ مالداری کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے, اور وہ اس لیے تعظیم کرتا ہے اور بچھ بچھ جاتا ہے کہ اس سے کچھ مال کھینچ لے, تو یہ مطلب مذمتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کو ہے مالدار آدمی بھی وہ اتنا نہیں ہے مطلب قابل تعظیم, لیکن اب اس کی تعظیم نہیں کرتا, یہ فتنہ کرے گا, فساد کرے گا, تو اس صورت میں بھی اس کے شر سے بچنے کے لیے تعظیم کی تب بھی جائز ہو جائے گا. تو صرف مال کی وجہ سے تعظیم, یہ ذہن میں رکھے گا, مطلقاً کہ بھائی مالدار کی تعظیم یہ گناہ ہے اور کوئی مطلب مشکل کھڑی ہو جائے, غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے. اب جیسے مالدار ہے اور مدنی قافلے کی اس کو ترغیب دیتے ہیں, اب اس میں بھی ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے, پیار دیں گے اور اس طرح کے الفاظ کہیں گے, یہاں بھی مال کی تعظیم نہیں ہے بلکہ یہاں مدنی قافلے کے لیے تیار کرنا ہے, یا اس کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے, یا اس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ وہ اصلاح کی راہ پر آئے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مالدار کی مال کی وجہ سے تعظیم نہ کی جائے کہ یہ مالدار ہے ہم اس لیے تعظیم کر رہے ہیں, نہیں, یہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا نمازیوں کے انتظار میں جماعت عید میں تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دوسروں کو بوجھ نہ پڑتا ہو جبکہ ٹائم ایک دے دیا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے. ٹائم دے دیا تو بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وضو یا جو پیشاب کے مریض ہوتے ہیں یا کسی کو ہوتی ہی جلدی ہے, تو اس نے سیٹ بک کروائی اور اتنے بجے اس کی گاڑی ہے اور اسی لیے اس نے یہ مسجد پکڑی ہے کہ یہاں نماز پڑھ کے میں ٹیکسی پکڑ کے بھاگم بھاگ اپنی گاڑی پکڑ لوں گا. اب اس پر ہم نے 15 منٹ لیٹ کر دی, اس کی تو گاڑی گئی. اب جو اس کو ایزا ہوگی یہ اس کا دل جانتا, بےچارا بولے گا کس کو, وہ بولے گا تو لوگ اس کو پھر بولیں گے کہ اتنے سارے لوگ وضو کر رہے تھے ان کا انتظار. تو اس لیے جو بھی ٹائم دیا جائے نا, اپنا ذہن یہ بنتا ہے کہ سمجھ میں بھی آتا ہے اور ہر ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے تو اس کی پابندی ہونی چاہیے. اور اگر تاخیر کرنی ہے تو ہم تاخیر ہی کر دیں کہ ہم بھائی 10:12 میں عید کھڑی کریں گے. ہم عید کا بولتے 10 بجے لیکن اب 12 منٹ اضافہ سمجھنا, اب یہ بول دیا اب 10 بجے آپ نہیں کر سکتے کہ وہ بےچارے 12 منٹ سمجھ کر آئیں گے اور جماعت گئی. اب اتنی لیٹ ہم نے جماعت رکھی ہے, اب کس کو ملے گی جماعت, اور کہاں ملے گی, کس مسجد میں ملے گی, اڑوس پڑوس میں تو جلدی جلدی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ عید کی نماز ہو, جمعہ کی نماز ہو, یا پنجگانہ نماز ہو, یا کوئی بھی اور کام ہو, بیان کا ٹائم ہو, ان میں سب میں مطلب جو ٹائم دیا جائے اس کی پابندی کی جائے. اگرچہ میں جیسے کہ مدنی مذاکرے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پر نہیں پہنچ پاتا, اس میں میرے اپنے اعذار ہوتے ہیں, عذر ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں جو میں نے کبھی اظہار بھی کیے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں. اور ہمارا مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تو عام ٹائم پر شروع ہو ہی جاتا ہے. اب تلاوت, نعت شریف, پھر کچھ بیان, اور یہ ہماری ایک سمجھو اس طرح کا جدول ہوتا ہے. اور اس دوران میں اپنی سہولت سے آ کر شریک ہو جاتا ہوں, لیکن میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ جب وقت دیا تو سچی بات ہے کہ نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر, یہ اگر ہونا تو مدینہ مدینہ ہو جائے, کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دیر سے بیچارہ وضو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا, اور ہم ہیں کہ لیٹ پر لیٹ کیے جا رہے ہیں. ہم لیٹ کیے, ہم تعداد ہمیں, ہم کو کیا ہے, ہم تھوڑی ایک گھنٹے سے پہلے سب سنبھال کے بیٹھے ہوئے, تو آرام سے آ رہے ہیں اپنے مکتب سے تازہ وضو کر کے فریش. یہ ہم کو سب کا سوچنا چاہیے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
اگر یہ وقت
مجھے بھی عمل کی توفیق,
اگر وقت پر عمل شروع ہو جائے نا تو لوگوں کی عادتیں درست ہو جاتی ہیں. فلائٹوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے کہ اتنی دیر آپ لیٹ ہو جاؤ گے آپ کا سامان آف لوڈ کر دیا جائے گا. حالانکہ سامان آف لوڈ کرنے میں جہاز لیٹ ہوتا ہے, جہاز کو آدھا آدھا بنا بنا گھنٹہ پھر تاخیر سے اس کی پرواز ہوتی ہے. وہ سارے پیسنجروں کو اندر پتا ہوتا ہے کہ جہاز لیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی پیسنجر کا سامان اتارا جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک کا سامان اتارا جا رہا ہوتا ہے اور سب کے لیے اس میں ایک سارا کا سبق ہوتا ہے. تو جہاز عموماً یہ کوشش ہوتی ہے شاید جہاز والوں کی کہ وہ وقت اور پھر اس کے ڈسپلن کا خیال کیا جائے, تو لوگ وہاں وقت پر پہنچتے ہی ہیں.
ان کو ایئرپورٹ پر وہ اگر لیٹ کرتے ہیں نا, رکتے ہیں نا, تو ان کی وہ کوئی لیٹ فی ہوتی ہے.
جی ہاں, سول ایویشن چارجز ہوتے ہیں,
اس لیے ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ بھاگتے ہوتے ہیں.
پارکنگ کا ایک طرح کا کرایہ ہوتا ہے, جتنی دیر تک جہاز پارک ہے نا اس کا ایک طرح کا کرایہ ہے.
اگر یہ ایسا نہ کرے نا تو پھر بادلوں میں ہوائی جہاز ٹکرائے اور گرے,
پورا ایک نظام بنا,
پورے روٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. بلا وجہ تاخیر نہیں کرتے لوگ, سمجھ میں آتا ہے, تاخیر نہیں ہونی,
تاخیر نہیں کرنی ہے. اچھا, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ عیدین کا خطبہ جگہ نہ ملنے کی صورت میں کھڑے کھڑے ہو کر سن سکتے ہیں یا پھر دو زانوں بیٹھ کر سننا ضروری ہے؟ مثلا نماز عید تو مٹی پر ادا کر لی ہے, یعنی زمین پر بیٹھ کر ادا کر لی ہے, اب بعد میں اپنی جگہ کھڑے ہو کر خطبہ سن سکتے ہیں؟
بیٹھ کر سنے یہ بہرحال اچھا ہے, اور کھڑے ہو کر سنا تو بھی خطبہ سننا پایا گیا سنے, کیونکہ کوئی سا بھی خطبہ ہو, چاہے وہ جمعے کا ہو, عید کا ہو, نکاح کا خطبہ ہو, کوئی سا بھی خطبہ ہو, اس کا سننا فرض ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھے, نکاح کے خطبے کو تو شاید لوگ رسم سمجھتے ہوں گے, باتیں چیتیں سب ہو رہی ہوتی ہیں, نہیں, اس کا بھی سننا فرض ہے, گناہگار ہوگا باتیں کرے گا تو, کان لگا کے سنے, احترام ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا ہے کہ شوہر مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے, جبکہ بیوی دعوت اسلامی کے چند شعبہ جات میں مصروف عمل رہتی ہے, اور شوہر جو ہے وہ ان کی اس تنظیمی مصروفیت پر خوش بھی ہیں, راضی بھی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں شوہر کو ثواب ملے گا, اس کو نیکیاں ملیں گی. اچھا اس کو میں تھوڑا سا گھما کر بھی عرض کر دوں کہ جو اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں, کسی کے بچوں کے ابو یا شردین کی خدمت میں یا دعوت اسلامی کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں, اور پیچھے سے ان کے بچوں کی امی یا زوجہ کی طرف سے ان کو تعاون ہے, سپورٹ ہے, پیچھے سے وہ گھر سنبھال رہی ہے, ٹینشن فری وغیرہ 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 جو بھی ہے, تو کیا ایسی صورت میں اس کو ایزی کرنے کی نیت ہے کہ یہ چل دن کا کام کریں, میں گھر دیکھ لوں گی, میں ان کو ٹینشن نہیں دوں گی یا یوں نہیں کروں گی, تو کہ ایسی صورت میں ان کو بھی ثواب ملے گا دونوں کی اگر آپ کیفیات بیان کر دیں؟
نیکی کے ساتھ تعاون کرنا یہ تو بالکل کار ثواب ہے, تو قرآن کریم میں نا تعاون علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, تو یہ تعاون جو ہے یہ کار ثواب ہے, کرنا بھی چاہیے اور یہ سعادت مندوں کا حصہ ہوتا ہے, بلکہ خود بھی کام کرے کچھ نہ کچھ جو اللہ توفیق دے, اور جو کر رہا ہے اس کی ہرگز حوصلہ شکنی نہ کرے بلکہ اس کی دل جوئی کرے, اس کو اور مزید آگے بڑھائے کہ تم فکر مت کرو, میرے لائق جو خدمت ہو وہ مجھے بول دیا کرو اور تم دین کا کام کرو.
اس میں جو اسلامی بہنیں تعاون نہیں کر پاتی, ایسی بھی میرے اطلاعات ہیں کہ وہ اگر کہیں ٹائم دے تو بھی گھر میں ہم کو ٹائم دو, ہم کو ٹائم دو, ہم کو ادھر لے جاؤ, ہم کو ادھر لے جاؤ, یہ کرو وہ کرو, ہمارے بھی حقوق ہیں وغیرہ 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 وغیرہ, بچوں کو دیکھو, بچوں کو سنبھالو, کیا میں ہی بچوں کو سنبھالو, میری ذمہ داری ہے. جبکہ اگر اس کا شوہر کمانے کے لیے اگر 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلا جائے تو بڑا بچوں کو بھی سنبھال لے گی, نہیں ایسا بیٹھی ہوئی ہوگی, نہیں نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, میں ہوں نا, آپ اسے بھیجتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوئی مدنی کاف لے کے آئے اس طرح کا, جبکہ حقوق کے واجبات تلف نہ ہوتے ہوں, پھر بھی اس طرح کی جو اطلاعات ملتی ہیں کہ تعاون نہیں ہوتا, شوہر کا بھی بعض اوقات تعاون نہیں ہوتا, وہ زیادہ تر بچوں کی امی کا تعاون نہیں ہوتا, وہ زیادہ وہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر ان کو بھی کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائے, یہ بھی کچھ مجھے آواز آئی ہے.
وہ عید کے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرے نا, تو یہ واقعی گھروں میں مسائل کرتی ہوں گی, ان کو صبر و ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے اسلامی بہنوں کو, اور ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے, اور بلکہ جو اس میں تنظیمی ذہن کی بھی ہوں گی, جو بولتی ہوں گی صرف 3 دن کے لیے کیوں جا رہے ہو, 12 دن کے لیے جاؤ, ہو سکتا ہے ایسی بھی ہوں گی, 1 ماہ کے لیے جاؤ, میں ہوں نا بچوں کو سنبھالنے کے لیے, بہت ساری عیدیں آپ کے ساتھ کی ہیں, آج آپ رائے خدا میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا, ہمارے آخرت کی برکتیں ملیں گی.
ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جو آپ کی اس بات پر اس کی یہ کیفیت ہے کہ مطلب ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب وہ عجیب ان کی کیفیت ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کے لیے تو ایسا لگتا ہے کوئی اچمبا ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا.
سب ہو سکتا ہے.
اچھا ہو سکتا ہے,
سب ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہوتا. پہلے کے مسلمان جو تھے وہ تو مطلب اللہ کی راہ میں جب نکلتے تھے تو جان واپس لانے کا بھی نہیں سوچتے تھے, بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ راہ خدا میں قربان ہو جائے, ایسے بھی تھے نا, تو ان کی بھی تو آخر وہ گھروں والیاں تھی نا, جو ان کو برنگیختہ کرتی تھی کہ واپس مت آنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا قصہ ہے, غزوہ احد میں خود کہہ کر آئے تھے کہ میں گھر نہیں آؤں گا, تو جب ان کی شہید ہونے کے بعد لاش اونٹ پر رکھ کر ان کے گھر کی طرف مدینہ شریف کی طرف لے جانے لگے تو اونٹ جانے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ یہ کہہ کر آتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آؤں گا, آخرکار یہ وہیں ان کو دفن کیا گیا. تو اللہ کے نیک بندے تھے, صحابی رسول تھے, تو یہ راہ خدا میں جانے دینے کے لیے جاتے تھے, اور ہم لوگ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, گپوں میں دیں گے, پکنک میں دیں گے, ادھر ادھر گھومنے گھامنے میں وقت دیں گے, لیکن اللہ کی راہ میں مدنی قافلے میں وقت دینے میں ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں, نخرے کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ کی یہ سیر و تفریح کام آئے گی آپ کو, یا یہ راہ خدا میں سفر کرنا یہ کام آئے گا. سیر و تفریح کی جگہ عورتوں سے پر, یعنی بالکل مخلوط اور مکسچر بنا ہوا ہوتا ہے, معجون مرکب ہوتا ہے, اور جو بے پردگی اور بے حیائی ہو وہ کم ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ گانے اور میوزک اور فلمیں چلتی ہوں گی, شاید اب تو اسکرین لگے ہوتے ہوں گے اور اس پہ فلمیں دکھاتے ہوں گے, ڈانس دکھاتے ہوں گے. عید کا دن تو شاید یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطان کی رہائی کا جشن نہ منا رہے ہوں. ایسا نقشہ پیش کر, اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ وہ گویا سارے رمضان کی ہم آج ایک ہی دن کسر نکال کر شیطان کو خوش کر دیں گے. کیا مطلب انداز رہ گیا, ہو گیا بدقسمتی سے ہم مسلمانوں. اے میرے موتقفین اسلام بھائیو, اے عاشقان رمضان, اب تو شاید رمضان بھی جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آج ہی رخصت ہو جائے. کتنے لمحات رہ گئے, وہ اچھا فیصلہ کرو اور گھر پہ جانے کے بجائے, اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو گھر پر جانے کے بجائے آپ رات یہی قیام فرمائے کہ جو عید کی رات قیام کرے عبادت کرے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے, دل زندہ رہے گا. تو یہ رات بھی عبادت کی ہے. اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور سو بھی گیا, فجر جماعت سے پڑھ لی, تب بھی یہ رات حدیثوں کے مطابق عبادت میں گزرے گی. یہ صرف عید رات کے لیے نہیں ہے, یہ سارے سال کے لیے یہ فضیلت. الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ثواب کمانا کتنا آسان رکھا ہے, جنت طلب کرنا کتنا آسان رکھا ہے, لیکن ہم ہے کہ بھاگے جا رہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ہم کیسے نادان لوگ ہیں, حالانکہ اسی عید کے مطلب میلوں میں اور پتہ نہیں کتنی تو اموات ہو جاتی ہوں گی, ایکسیڈنٹوں میں کتنے مر جاتے ہوں گے. تو ایسی تفریح گاہوں میں جا کر مرنا اور ایسی حالات میں مرنا, توبہ توبہ. آپ رائے خدا میں سفر کیجئے. صحیح بولتا ہوں, غم رمضان بھی انشاءاللہ آپ کا تازہ رہے گا کہ آپ کو ایک سیریس ماحول ملے گا اور آپ کا اپنا یہی ماحول اس طرح کا ماحول ملے گا نا مدنی قافلے میں, اور باہر نکلو گے تو وہ آپ کے کھلن رہے اور مسخرے دوست ملیں گے. جو تھوڑا بہت اگر غم رمضان آپ کے اندر داخل ہوا بھی تھا تو وہ ایک دم سے نکل جائے گا, کیونکہ عمارت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. عمارت کو توڑنا ٹھا کر کے وہ گھنٹوں میں عمارت دیر ہو جاتی ہے, بناتے ہیں تو مہینوں بلکہ برسوں لگتے ہیں. تو سب سمجھ سکتے ہیں اس مثال سے. تو اپنے اندر تبدیلی لانا, غم مدینہ اتارنا, غم مصطفیٰ اتارنا, عشق مصطفیٰ اتارنا, ایک اس کا غلبہ کرنا, خوف خدا کا غلبہ کرنا, نیک بننے کا ذہن بنانا, اس میں وقت لگتا ہے. اس میں واقعی یعنی کہ وہ ایک ہے آزمائش ہے, نہیں بنتا آسانی سے. اب بڑی مشکل سے بنا اور اب آپ نے جا کر یہ سارا اپنے مسخرے اور کھلندرے دوستوں کی نظر کر دیا تحفہ, اور انہوں نے بھی ایک وہ ڈاڑ میں سے بول دیا کہ یار تیرے اس لیے بھیجا تھا کہ تم ملا بن جائے, تو نے تو یار داڑھی بڑھا لی ہے اور آپ گئے کام سے. ایسا نہیں کرنا. آپ کے وہ دوست نہیں ہیں جو آپ کو اللہ کے دین سے روکتے ہوں, جو نمازوں سے رکاوٹ بنتے ہوں, جو جھوٹ بولتے ہوں, جو غیبتیں کرتے ہوں, جو شریعت کی پابندی نہ کرتے ہوں. اب وہ نہیں آپ کی گیدرنگ, خلاص. آج سے گیدرنگ آپ کی عاشقان رسول, آپ کے رشتہ دار اب یہ ہیں, آپ کا خاندان یہ دعوت اسلامی ہے, اس میں رہو گے انشاءاللہ جنت پاؤ گے, انشاءاللہ آقا کا پڑوس جنت میں ملے گا. اگر پھر کھلن رہو گے ساتھ چلے گئے, اب تو کیسے تہجد بھی مل رہی ہے, اشراق چاش بھی مل رہی ہے نا, بہت سو کو مل رہی ہوگی, تو صلاۃ و تسبیح آپ نے پڑھی ہے, تعداد ہوگی جنہوں نے کبھی زندگی میں پڑھی نہیں ہوگی یہاں آ کر پڑھی. اب کیسی پیاری چیزیں آپ کو ملی ہیں, نعمتیں ملی ہیں یار, یہ دوستوں کی خاطر قربان کر دو گے آپ, یہ کیسے آدمی یار. تو میری مانو, اب تو بس وقت بھی میں بھی وہ اٹھنے کی تیاری ہے, ابھی دعا کی تیاری ہے. اب میری مان جاؤ, اب بس میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا. تو ایک تو یہ کہ اب پرانی صحبتیں ختم, آپ نماز وتر میں آپ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں روز وعدہ بھی کرتے ہیں آپ, ونخلعو ونترکو من یفجرک, کہ میں نے اپنے فاجر یعنی نافرمان دوستوں کو چھوڑا, میں ان کو چھوڑتا ہوں, یہ روز وعدہ کرتے ہیں آپ نماز میں وتر میں, اور پھر سلام پھر کے انہی کے قدموں میں ہوتے ہیں. کیسے اللہ سے وعدہ کر کے بھی ایسا کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں, اب پتا چل گیا. یہ دعا قنوت میں آپ میں سے تقریباً سبھی پڑھتے ہوں گے. یہ آپ دعائے قنوت کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں. تو اب تو رمضان میں وعدے کیے ہیں، یوں سمجھ لو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدے کیے. پھر بھی بے نمازیوں کے ساتھ آپ کو دوستی کرنی ہے، پھر بھی مذاق مسکری اور گالی گلوچ کرنے والے، غیبتیں کرنے والوں اور ایک دوسرے کی مطلب لینے کے ٹانگ کھینچنے والوں سے آپ دوستیاں کریں گے، فلمیں دیکھنے والوں سے دوستیاں کریں گے، ڈرامے دیکھنے والوں سے دوستیاں کریں گے، میوزیکل پروگراموں اور گانوں باجوں کے رسیوں سے آپ دوستیاں اب بھی باقی رکھیں گے. ان سے جا کے بگاڑنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہماری دوستی کٹ، مطلب آپ خود کٹر آ جائیں، اپنے دین کے کاموں میں سب مصروف کر دیں گے، ان کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئے. یہ بھی شیطان کا وسوسہ بتا دوں کہ وہ بولے گا کہ تو اس کو بھی لیا، لیکن پہلے میں عرض کروں گا پہلے تو مضبوط ہو جا، لانے کی طاقت تو آئے، ابھی تو کمزور ہے، ابھی وہ ایک مسکراہٹ میں آپ کو کھینچ لے گا. ابھی آپ اس کو لینے کے چکر میں نہ پڑے، ابھی آپ اپنے کو بنانے کی کوشش کریں. جب آپ بہت پکے ہو جائیں گے عاشقہ رسول کی دوستیوں میں، ایک دم آپ مضبوط ہو جائیں گے نا ان کے ماحول میں، ان کی صحبتوں میں، تو پھر جا کر وہ مل جل کر اس کو لانے کی کوشش کی جا سکے گی، ابھی سے نہیں، ابھی شاید آپ کو وہ لے لیں گے، آپ لینے جائیں گے. یہ بھی خیال میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ آج دیکھیے آخری شاید لمحات ہو، آپس میں ایک دوسرے کی ہو سکتا ہے ناراضیاں بھی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے کی چیزیں بھی استعمال کی ہوں، کسی کو کسی نے سخت و سست بھی کہہ دیا ہو اور کیا کیا ہوا ہو، تو یہ سب آپس میں مہربانی کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے جانا، لڑائی جھگڑے دل میں لے کر نہیں جانا. معاذ اللہ اگر کسی کو دھمکی بھی دے دی ہے کہ میں تیرے کو باہر جا کے دیکھ لوں گا، تو محبت کی نظر سے دیکھنا، دیکھنا ضرور محبت کی نظر سے دیکھنا، ہاتھ ملا کے معافی مانگنا کہ یار میں نے تم کو دھمکی دی تھی، میری غلطی تھی، میں توبہ، میری توبہ، ٹھیک ہے نا، تو توبہ کر لیں. تو اب یہ کہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم نے ہم کو کہا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہے، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہے نا، بھائی سے کیا جھگڑے کرنے تھے، ہماری لڑائی شیطان سے ہے، نفس امارہ سے ہے، ہماری لڑائی اپنے بھائیوں سے نہیں ہے، ہے نا. ہم مل کر انشاءاللہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، میری بھی کوئی بات سخت سست کسی کو لگ گئی ہو، کسی کو کوئی کچھ میری بات ناگوار گزری ہو، ہاتھ جوڑ کے میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے بھی معاف کر دیں. اسی طرح مفتی صاحب بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی معاف فرما دے کوئی بات بری لگ گئی ہو تو. اور یہ بھی ابو رجب بھی معافی کے طلبگار ہیں، ہمارے میرے قریب جو اسنائی بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، تو یہ بھی بیچارے ظاہر ہر ایک کا مطالبہ نہیں پورا کر سکتے، ان بیچاروں کو بھی معاف کر دیں. ہماری مجلس اعتکاف نے ظاہر بیچاروں نے اپنی حد المقدور خدمت کی ہوگی، تو ان سے بھی کوتاہیاں تو کس سے نہیں ہوتی، تو ان کی بھی اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی، کسی کا دل دکھ گیا، ان کو بھی معاف. ہمارے نگران شورا نے ہاتھ جوڑے ہوئے، ان کو بھی معافی دے دیجئے. اور ہمارے خادمین حارسین، یہ سچی بات ہے آپ کے محسن ہیں، اگر آپ دیکھیں نا ان کا آپ پر احسان ہے، ورنہ اتنا کثیر اجتماع اتنا سکون کے ساتھ ہے نا، اس حالات کیسے آپ کو پتا ہے، تو یہ ان حالات میں یہ خادمین حارسین ہماری خدمت کرتے ہیں. لیکن اب یہ بعض اوقات سختی بھی یہ لوگ کر دیتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں سختی نہیں کرنی ہوتی، تو اب اگر کسی کا دل دکھ گیا تو ان بیچاروں کو بھی معاف کر دو، ہاں عیدی میں سب کو معاف کر دو. اور ہمارے حاجی امین بھی معافی کے طلبگار ہیں، ان کو بھی معاف کر دیجئے. اور بھی جتنی مجالس ہیں، یہ ہماری مدنی انعامات کی مجالس، آپ کے حلقہ نگران جو بنے تھے حلقوں میں، ان سب کو، سب ایک دوسرے کو عام معافی کا اعلان، میری طرف سے بھی عام معافی کا اعلان. اگر میرا بھی کسی نے دل دکھایا ہو، کچھ کہہ لیا ہو، تو میری طرف سے بھی معاف. کوئی میرے پیسے کھا گیا ہو تو اس کو بھی میری طرف سے معاف. اللہ اللہ صلو علی الحبیب
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ ہے۔